ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله الله الى كافه الناس بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا وقمرا منيرا اما بعد قال الله تعالى في القران العظيم والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تعالی نے ہر ایمان والے کے دل میں اپنی محبت کا دانہ ڈالا ہے, اپنی محبت کی بیج اور اپنی محبت کا دانہ اللہ نے ہر ایمان والوں کے دلوں میں رکھا ہے. اللہ نے دانہ ڈال دیا, محبت کا بیج اللہ تعالی نے ڈال دیا. اب ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جس زمین پہ دانہ ڈال دیا جائے, اگر اس زمین کو وہ اس دانے کو وہ زمین اچھی بنا دی جائے, زمین پہ اچھی کی جائے, اس میں پانی دیا جائے, اس کے گھاس اور اس کے پھوس کو اس کے کانٹوں کو اگر دور کیا جائے تو ایک دانے سے سات بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی سے سو سو دانے نکلتے ہیں. جس طرح دنیا کی زمین کا حال کہ دنیا کی زمین میں ایک دانہ ڈالا گیا اور اس زمین کو نرم و نازک بنایا گیا, زمین کو پانی دیا گیا, کچڑے اور گھاس اور کانٹے صاف کیے, تو اس زمین میں پھر دانہ ڈالنے والے کو ایک دانہ نہیں بلکہ سو سو دانہ عطا کیے. یہی حال انسان کے دل کا ہے کہ اللہ تعالی نے ہر انسان کے دل کے اندر اپنی محبت کی بیج اور اپنی محبت کا دانہ اللہ نے ڈال دیا. اب اس کے بعد بندے سے کہا, اے میرے بندے, زمین تیرے پاس ہے, دانہ میرا ہے, لہذا اس زمین کو تم نرم کرتے رہو, اس زمین کو پانی پہنچاتے رہو, اس زمین کے اوپر اگر غفلت سے کانٹے آ جائیں, گناہ کے کانٹے آ جائیں, کچڑے اس پر جم جائیں, اس کو تم دور کرتے رہو تو پھر یہ تمہاری محبت بڑھے گی اور ایسی بڑھے گی کہ گویا سات بالیاں ہوں گی اور ساتوں بالیوں میں سے ہر ہر بالی سے سو سو دانے نکلیں گے, یعنی تمہارے لیے نیکیوں کا دروازہ کھل جائے گا. گویا محبت الہی کا دانہ ہمیں مل گیا. اب اس کے بعد اگر ہم نیکیوں کے دروازے کو کھولنا چاہتے ہیں, طاعتوں کے دروازے کو کھولنا چاہتے ہیں, اس کے لیے ہمیں کرنا ہوگا کہ دل کے اس دانے کی حفاظت کرنی ہوگی اور اس میں پانی ڈالنا پڑے گا. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والے, ہم نے تجھے ایمان محبت کا دانہ دے دیا, اب اس تم محبت کو بڑھاؤ. ہم اس محبت کو کتنا بڑھائیں اس کی کوئی حد بندی نہیں کی گئی ہے. جیسا کہ اس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکامات نازل کیے ہیں ان تمام احکام کی حد بندی ہے, اس کا وقت مقرر ہے, خود کی مقدار مقرر ہے، نماز دے دیجیے، حج دے دیجیے، زکات دے دیجیے، جتنے بھی احکامات ہیں ان تمام احکامات کے لیے حد بندی کر دی گئی، مگر ذکر کا کی عبادت ہے کہ اس کے لیے کوئی حد بندی نہیں، اور ذکر سے چونکہ اللہ کی محبت بڑھتی ہے لہذا محبت کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا میرے بندے تم ہم سے محبت کرے، کتنا محبت کریں، کتنی محبت کریں، اس محبت کی مقدار کو اللہ نے محدود نہیں کیا بلکہ فرما دیا اشد حبت للہ، بہت ہی زیادہ محبت کرنے والے اور بہت کی کوئی انتہا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کہ بندہ اپنے اللہ سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرنے لگے، بندہ اپنے اللہ سے رات و دن محبت کرنے لگے، اس کے باوجود اللہ کی محبت کے مقابلے میں ہماری محبت بڑھ نہیں سکتی، ہمیشہ اللہ کی محبت ہی ہماری محبت پر غالب رہے گی۔ مختصر انداز میں اس کی فہرست سنیے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہماری محبت سے زیادہ، پہلی آیت قرآن کریم کی اللہ الولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ایمان والے کے دوست ہیں، اللہ نے اپنی دوستی کا اظہار قرآن کریم میں کیا۔ دوسرے نمبر کے آیت یحبہم ویحبونہم، اللہ نے اپنی محبت کو مقدم ذکر کیا، یہ اس بات کی دلیل کہ اللہ ہم سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ اللہ نے اپنے محبوب بندوں کے بارے میں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ سے محبت کرنے والے بندے وہ ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور پھر یہ اللہ سے راضی ہو گئے، تو اللہ نے اپنی رضا کا تذکرہ مقدم کیا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کو ہم سے آپ سے محبت زیادہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کو ہم سے آپ سے محبت زیادہ ہے، یہ تین آیتوں سے پتہ چلا۔ اب دنیا کا مزاج دیکھیے، دنیا کا مزاج یہ ہے کہ جب آپ کو کسی سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، بے انتہا محبت ہوتی ہے، تو انتہا محبت کی جب انتہا ہوتی ہے تو آپ اس کی بارگاہ میں، آپ اس کی خدمت میں کوئی ہدیہ، کوئی گفٹ، کوئی نذرانہ پیش کرتے ہیں جو اس سے فائدہ اٹھا سکے، مگر جب پیش کرتے ہیں تو یوں کہتے ہیں کہ اس ناچیز کی طرف سے ایک حقیر کا ہدیہ قبول کر لیجیے، حالانکہ دوسروں کی نگاہ میں وہ بہت قیمتی تحفہ ہے، دوسروں کی نگاہ میں وہ بہت ہی اہم تحفہ ہے، مگر اس کے باوجود محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے، یاتی محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آدمی یوں کہے کہ بہت حقیر سا تحفہ آپ کی خدمت کے لیے ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں ساری کائنات ایمان والوں کے لیے بسائی گئی، اور یہی تو وجہ ہے کہ جب تک انسان اللہ اللہ دنیا میں کہتا رہے گا اس وقت تک دنیا قائم رہے گی، دنیا کی تمام نعمتیں قائم رہیں گی، دنیا کی تمام چیزیں قائم رہیں گی، اللہ اللہ کہنے والا ہٹ گیا، انسان باقی رہے گا مگر انسان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی، اللہ دنیا کو ختم کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے گویا دنیا قائم کی ہے اپنوں سے محبت کرنے والوں کے لیے، دنیا کی تمام نعمتیں اللہ نے دی ہیں اپنوں سے محبت کرنے والوں کے لیے، مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب کر کے فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، آپ کہہ دیجئے میرے بندوں سے کہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں، یہ تمام نعمتیں، تمام چیزیں ہم نے آپ کے لیے بنائی ہے، یہ تھوڑی ہے، یہ محبت کا انداز ہے کہ دنیا میں جس سے محبت زیادہ ہوتی ہے، سب کچھ لینے کے بعد محبت کرنے والا یوں کہتا ہے میری طرف سے ادنا شے ہے، تھوڑی چیز ہے، اللہ بھی محبت کرنے والوں سے کہتے ہیں میرے بندے کائنات کی تمام چیزیں ہم نے تمہارے لیے بنائی ہیں، مگر یہ کائنات کی چیزوں میں الجھ کے نہ رہ جانا، میری محبتوں کو مت بھلا دینا، کیونکہ یہ تو ہم نے تجھے بہت تھوڑی سی چیز دی ہے، تم جب میرے پاس آؤ گے اور اپنے محبوب کے پاس آؤ گے تو تمہیں ایسی چیزیں دیں گے کہ جس کو نہ آنکھوں نے دیکھا ہوگا، نہ ذہن نے سوچا ہوگا، نہ کانوں نے سنا ہوگا۔ تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری محبت کے مقابلے میں ہمارے محبوب اور ہمارے پیارے اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ ہم سے محبت کرنے والے ہیں، تو اللہ کی محبت ہمارے دل میں آئی. تو دل کا مرکز اللہ, محبت کا مرکز اللہ نے دل کو بنایا. اب اس دل کے بارے میں ذرا سوچنا ہے کہ یہ دل انسان کا, دل کی کیفیت انسان کی کیسی ہوتی ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رازدار بنایا تھا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسانوں کے دل کی چار حالت ہوتی ہے. نمبر ایک, قلب اظلم, ایسا دل جس دل کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہو, ایسا پردہ کہ اس دل کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا. دنیا میں انقلاب آ گیا, زلزلے آ گئے, طوفان آ گیا, اللہ کا عذاب, اللہ کا پکڑ کی پکڑ آ گئی, دنیا میں اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے عبرتوں کی چیزوں کو دکھلایا, مگر اس کے دل پر ایسا پردہ بیٹھ گیا, ایسا پردہ بیٹھا کہ اسے ذرہ برابر اس سے کوئی عبرت حاصل نہ ہو سکی. فرماتے ہیں جو قلب اغلب ہے, یہ قلب کس کا ہے؟ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ یہ قلب در حقیقت کافروں کا ہے. یہ ایمان والوں کی شان, محبت والوں کی شان یہ نہیں ہے کہ اس کے دل کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہو. جس کے دل کے اوپر پردے پڑے ہوئے ہوں یہ محبت والے اور ایمان والے کی شان نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ فرماتے ہیں قلب مصفح, ایسا قلب جو بے رخہ ہے, کبھی اس طرف کی باتیں کرتا ہے, کبھی اس طرف کی باتیں کرتا ہے, نفاق کی باتیں کرتا ہے, کبھی کفر کی باتیں کرتا ہے, کبھی ایمان کی باتیں کرتا ہے. فرماتے ہیں یہ قلب منافق کا قلب ہے. تو پہلا قلب قلب اغلب ہے, دوسرا قلب قلب مصفح ہے, وہ قلب جس کے اندر نفاق اعتقادی بیٹھا ہوا ہو, یہ دو قلب ہیں. تیسرا قلب حضرت حذیفہ فرماتے ہیں قلب اجرد, ایسا قلب جو گناہوں کی آلائش, گناہوں کی گندگیاں, غفلتوں کی گندگیاں, کفر اور شرک, بدعت و ضلالت, ان تمام چیزوں کی گندگیوں سے بالکل پاک اور صاف ہے, گویا کہ وہ دل ننگا ہے. جیسے کہ انسان دنیا میں پیدا ہوا تو ننگا ہوتا ہے, اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا, اسی طرح سے قلب قلب اجرد یعنی ننگا قلب. قلب اجرد فیہ سراج یظہر, ایک ایسا دل جو کہ ننگا ہے اور اس دل کے اندر ایک چراغ ہے جو چراغ کے روشن ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہذا قلب المؤمن, یہ مومن کا دل ہے کہ جس مومن کا دل گویا ننگا اور برہنا ہوتا ہے, اس میں چراغ ہوتا ہے جس میں روشنی ہوتی ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت دیتے ہیں کہ ایمان والوں کا دل ایسا ہی ہوتا ہے, اور ایمان والوں کے دل کو ایسے ہی ہونا چاہیے گویا اس کا دل چراغ ہے, اس کا دل گویا چراغ ہے جس سے روشنی پھوٹتی ہے, محبت کی چیزیں نظر آتی ہے, عبادت کی چیزیں اس کی زندگی میں نظر آتی ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کے مطابق ذرا ہم اپنے دل پہ غور کریں, کیا ہمارا دل دل اجرد ہے یا نہیں, ہمارا دل گناہوں سے ننگا ہے یا نہیں, اور ہمارے دل میں کوئی چراغ روشن ہے یا نہیں. یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا. چوتھی چیز قلب فیہ ایمان و نفاق, چوتھے نمبر پہ وہ قلب جس کے اندر ایمان بھی ہے اور جس کے اندر نفاق بھی ہے, یعنی کبھی اس سے ایمانی تقاضے ظاہر ہوتے ہیں اور کبھی اس سے نفاق کے تقاضے ظاہر ہوتے ہیں. پھر فرماتے ہیں اخیر وقت میں دیکھا جائے گا اگر ایمانی تقاضے کا غلبہ ہوا مومنوں کے سب سے اٹھایا جائے گا, اور اگر نفاق کے تقاضے کا غلبہ ہوا تو وہ منافقوں کے سب سے کھڑا کیا جائے گا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کے مطابق ہمیں اپنے قلب پر نگاہ ڈالنی ہے کہ ہمارا قلب ان چار دلوں میں سے اور چار قلوب میں سے کون سا قلب ہمارا پایا جاتا ہے. کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ قلب اغلب ہو؟ کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ قلب مصفح ہو؟ کیا کہیں ایسا تو نہیں جس کے بارے میں فرماتے ہیں قلب فیہ ایمان و نفاق؟ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے قلب کو قبل قلب اجرب بنائے, وہ قلب بنائے جس کو ننگا قلب کہا, جس میں چراغ اور جس میں روشنی چمکتی. اب دیکھیے ننگا ہونا انسان جب خواب میں اپنے آپ کو ننگا دیکھتا ہے تو بظاہر اس خواب سے انسان گھبراتا ہے, بظاہر اس خواب سے انسان گھبراتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو لوگوں کے درمیان بالکل برہنا اور بالکل ننگا دیکھا. حالانکہ تعبیر اللہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ انسان اگر اپنے آپ کو ننگا دیکھتا ہے اور وہ دیندار ہے, انسان دیندار ہے اور اپنے آپ کو خواب میں اگر ننگا دیکھتا ہے تو یہ ننگا دیکھنا اس بات کی پہچان ہے کہ نیکی کی طرف وہ آگے جا رہا ہے. خواب کیا ہے؟ ننگا. اور تعبیر کیا ہے؟ وہ نیکی اور بھلائی کی طرف تیزی کے ساتھ جا رہا ہے, یہ اللہ کی طرف اشارہ ہے. البتہ جو انسان بدکار ہو بہشکار ہو وہ اگر اپنے آپ کو ننگا دیکھتا ہے تو اس کے لیے یہ تعبیر ہے کہ وہ بندہ گویا اب رسوا اور ذلیل ہونے والا ہے. لہذا صالح انسان, ایماندار انسان, نیک انسان اگر اپنے ظاہر جسم کو ننگا دیکھتا ہے تو ننگا دیکھنا خیر اور صلاح اور بھلائی کا راستہ گویا بتا رہا ہے. اسی طرح سے انسان کا دل ننگا ہے, گناہوں سے خالی ہے, نفاق سے خالی ہے, غفلت سے خالی ہے, اس بنیاد پر اس کو قلب اجرد یعنی ننگا دل کہا گیا. لیکن آپ دیکھیں گے کہ ایمان والے کو اس میں قدیم اشارہ کیا گیا کہ ایمان والے کا دل وہ دل ہے کہ جس میں روشنی, جس میں چراغ ہے, جو چراغ چمک رہا ہے, سراج کہا گیا, سورج کہا گیا. نبی علیہ السلام کی صفت بھی سراج منیرہ ہے. سراج سے تشبیح دینے میں, سورج سے تشبیح دینے میں حکمت یہ ہے کہ جیسے سورج کسی ایک رخ روشنی نہیں دیتا, سورج کا کوئی ایک رخ نہیں ہوتا بلکہ وہ ہر جہت اور ہر جانب وہ روشنی پھیلاتا اور پہنچاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی یہی تھی کہ آپ ہر قوم کے لیے, ہر طبقے کے لیے, ہر علاقے کے لیے آپ سورج سے آپ کی محبتوں کا پیغام کسی ایک رخ کے لیے نہیں تھا, کسی ایک طبقے کے لیے نہیں تھا. اس بنیاد پر آپ نے سراج منیر کہا. ایمان والے کے دل کو فرمایا کہ ایمان والے کا وہ دل ہے جس میں اللہ تعالیٰ ایک چراغ رکھ دیتے ہیں اور چراغ روشن ہوتا ہے, چراغ کا بھی کوئی رخ نہیں ہوتا. اے ایمان والے, تم اپنے دل کو چراغ کا محل بنا دو جس سے محبت کی ایسی روشنی پھیلے کہ تمہاری محبت کی روشنی سے دوسرے انسان کی محبت کو حاصل کر سکے. یہ چار دنوں کا تذکرہ ہوا. ان چار دنوں کے تذکرے کا منشا یہ ہے کہ ہم ذرا اپنے قلب میں آج جھانکیں گے اور اپنے قلب میں دیکھیں گے کہ ہمارے قلب کی کیفیت کیا ہے, ہمارا قلب کون سی قسم میں آتا ہے. دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کتنی بلند و بالا تھی, مگر خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کبھی اپنے قلب کو دیکھا کرتے تھے. فرماتے ہیں میں جب کبھی اپنے قلب کو دیکھتا ہوں اس قلب کے اوپر ہمیں کبھی کبھی غفلت نظر آتی ہے, اس غفلت کو میں استغفار کے ذریعے سے دور کرتا ہوں. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل کا جائزہ دیتے ہیں اور اپنے دل پہ نگاہ ڈالتے ہیں, اس نگاہوں کے ڈالنے سے دل کی کیفیات بدلتی ہے, تو حضرت آپ فرماتے ہیں کہ میں اس غفلت کو دور کرنے کے لیے استغفار پڑھا کرتا ہوں. حضرت حذیفہ, حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے, حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ مسجد نبی سے دربار نبوت سے واپس لوٹے, تو واپس لوٹتے ہوئے اپنے گھر گئے. گھر جانے کے بعد اپنے دل پہ نگاہ ڈالی, جیسے دل پہ نگاہ ڈالی تو ان کو نظر آیا کہ مجلس نبی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جب ہم آپ کی خدمت میں ہوتے ہیں تو ہمارے دل کا قید کچھ اور ہوتا ہے, دل میں یادیں الہی ہوتی ہے, محبتوں سے دل چھلکتا ہوتا ہے, مگر جب ہم آپ کی مجلس سے واپس لوٹتے ہیں تو دل کی وہ کیفیت بدل جاتی ہے. تو جو کیفیت آپ کے سامنے رہتی ہے, مسجد میں رہتی ہے, آپ کی صحبت میں رہتی ہے, وہ کیفیت ہمارے دل کی باقی نہیں رہتی. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر گئے, حضرت حنظلہ ڈر گئے اور فرمایا کہ یہ تو ایسا ہوا کہ آپ کی مجلس میں میرا دل کچھ اور تھا اور وہاں سے نکلنے کے بعد میرا دل کچھ اور ہو گیا, ایسا لگتا ہے کہ حنظلہ منافق ہو گیا. دل کی ایک کیفیت پہ نگاہ ڈالی, جس دل کے اندر یاد الہی, جس دل کے اندر اللہ کی محبت تھی, چھلک رہی تھی، تھوڑا سا اس میں ان کو کمی نظر آئی، تو اپنے آپ کے منافق ہونے کا یقین کر کے گھر میں بیٹھ گئے، اور پھر خوف طاری ہوا، اور خوف طاری ہونے کے بعد میں نے سوچا کہ جس دل کے اندر نفاق آ گیا، جس دل کے اندر اللہ کا نفاق، اللہ کے بارے میں نفاق آ گیا، اس دل کو لے کر، اس چہرے کو لے کر میں دربار نبوت میں کیسے جا کر بیٹھوں، میں اس لائق نہ رہ گیا کہ میں مسجد نبوی میں جاؤں، میں اس قابل نہ رہ گیا کہ اپنے پیارے حبیب کے سامنے بیٹھوں، اس خوف کے مارے مسجد نبوی میں آنا بند کر دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، حضرت حمزہ کو کیا ہوا، کیا وہ بیمار ہو گئے کہ نظر نہیں آتے؟ ابو بکر صدیق نے فرمایا، مجھے بھی پتا نہیں کہ کیوں نہیں آتے، البتہ میرا جو ایک دوسرا گھر ہے، اس گھر کے راستے پر ہی ان کا گھر آتا ہے، آج میں جاؤں گا اور ان سے جا کر پوچھوں گا کہ آپ نے آنا بند کیوں کر دیا. حضرت حذیفہ سے پوچھا، حضرت حذیفہ پیدا ہو گئے اور فرمایا کہ میں کس منہ سے آپ کی خدمت میں بیٹھوں اور کس دل کو لے کر میں آپ کے پاس جاؤں، جبکہ آپ کے پاس رہتا ہوں تو میرے دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اور وہاں سے لوٹتا ہوں تو میرے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے. مجھے تو اپنے نفاق کا شبہ ہو رہا ہے، اور منافق کو آپ کے سامنے بیٹھنے کا کوئی حق نہیں ہے. حضرت ابو بکر نے یہ بات سنی، ابو بکر نے کہا، اے حنزلہ، یہ بات تو میری بھی ہے کہ میں وہاں بیٹھتا ہوں تو میرے دل کا قید کچھ اور ہوتا ہے، اور وہاں سے ہٹتا ہوں تو میرے دل کی دنیا میں فرق آ جاتا ہے. چلو ہم دونوں چلتے ہیں دربار نبوت میں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا جواب ہے. جب یہ دونوں حضرات پہنچے اور اپنے دل کا قید بیان کیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی کے کلمات فرمائے اور فرمایا، حمزہ ابو بکر، اگر تمہارے دل کی وہی کیفیت ہر وقت رہے، تمہارے دل کی وہی کیفیت ہر وقت رہے جو کیفیت میری مجلس میں رہتی ہے، میرے دربار میں رہتی ہے، اگر وہی کیفیت تمہاری ہر وقت رہے تو راستوں پر اگر تم چلو اور بازاروں میں تم چلو تو فرشتے تم سے مصافحہ کرنے کے لیے اتر جائیں. یہ تو انسان کے دل کا حال ہے، کبھی اس کے حال اس کے دل پر کبھی کچھ اور کیف ہوتا ہے، اور کبھی اس کے دل کی کیفیت میں تھوڑی سی کمی آتی ہے. جب یہ بات حضرت حنزلہ کو بتائی گئی تو ان کو تسلی ہو گئی. اس واقعے سے ہمیں اندازہ لگتا ہے کہ حضرت حنزلہ ہو یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، ان حضرات کے یہاں گناہوں کا تو گزر نہیں تھا، گناہوں کا تصور نہیں تھا، اس کے باوجود دل پہ نگاہ ڈالتے تھے کہ ہمارے دل کی کیفیت کیا ہے. آج ہمارا حال یہ ہے، آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں کو نہیں جانتے. ہمیں کبھی ایسا ہوتا ہے، نماز میں خوب نہیں لگنے لگا، ذکر میں خوب طبیعت لگنے لگی، مراقبے میں اور ذکر کے اندر اور تسبیحوں کے پڑھنے میں اور تلاوتوں کے کرنے میں ایسا لگتا ہے کہ بس کرتے ہی رہیں، پڑھتے ہی رہیں، مگر پھر کچھ دنوں کے بعد ایسا دل میں انقلاب آتا ہے اور دل میں ایسی تبدیلی پیدا ہوتی ہے کہ نہ نماز پڑھنے کا بھی چاہتا ہے، اچاٹ طبیعت ہو جاتی ہے، اکھڑی ہوئی طبیعت بن جاتی ہے. ایسے موقع پر ہمیں اپنے دل میں غور کرنا چاہیے کہ آخر کون سا ایسا گناہ ہوا، اور آخر کون سی ایسی بات پیش آ گئی کہ جس باتوں کے پیش آنے سے ہمارے دل کے اوپر غفلت کے پردے پڑ گئے. یاد رکھیے، جو اپنے دل کے اندر غور کریں گے، جذبے کے ساتھ، توقع کے ساتھ، شوق کے ساتھ، خوف کے ساتھ اگر دل کو جھانکیں گے، تو میں اس سے پہلے کہہ چکا ہوں کہ دل انسان کا وہ حصہ ہے جو کبھی رشوت قبول نہیں کرتا، کسی کی شرم نہیں رکھتا. ہمارا دل ہمیں صحیح رپورٹ دے دے گا کہ تم سے کون سا گناہ ہوا، تم سے کون سی غفلت کی چیز ہو گئی، تم سے کون سی حرکت چرگد ہو گئی جس سے تمہارا دل ٹھنڈا ہو گیا، تمہارے دل کی کیفیت بدل گئی. یہ چار قسمیں ہیں انسان کے دلوں کی. ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے، طے کرنا ہے کہ ہمارا دل کون سا ہے. اس دل کے اندر نفاق کے اعمال تو نہیں، اس دل کے اندر گناہ کے اعمال تو نہیں. اب ان چاروں قسموں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک اور بات پہ غور کریں کہ ایک ہے انسان کا وہ دل جس کے اندر خوف و خشیت ہوتا ہے، اور ایک ہے وہ انسان کا وہ دل جس میں اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت نہیں ہوتی. اللہ کی خشیت کیوں ختم ہوتی ہے؟ جب اللہ کی خشیت انسان کے اندر سے ختم ہوتی ہے تو انسان کے دل میں سختی آنی شروع ہوتی ہے، جس کو ہم اور آپ قساوت سے تعبیر کرتے ہیں، جس کا تذکرہ قرآن کریم کے پہلے پارے کے اندر. انسان سے جب معصیت، انسان سے جب گناہ ہوتا ہے تو گناہ اور معصیت کی بنیاد پہ انسان کا دل سخت ہوتا ہے، انسان کے دل میں قساوت پیدا ہوتی ہے.
اور جب یہ انسان کے دل میں قساوت پیدا ہوتی ہے تو یہ قساوت, یہ دل کی سختی, یہ انسان کو کہاں لے جاتی ہے؟ اس کی دو تین مثالوں کی طرف اشارہ. پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ انسان کے دل میں سختی اور انسان کے دل میں قساوت کیوں آتی ہے. قساوت اور سختی کے آنے کی بنیادی وجہ, ایک وجہ, گناہوں میں مبتلا ہونا. اور یہ یاد رکھیے گا کہ ایسا نہیں کہ بہت زیادہ گناہوں کے کرنے سے ہی انسان کا دل سخت ہو جائے. بہت زیادہ گناہوں کے کرنے سے ہی انسان کے دل میں سختی آ جائے, یہ کوئی ضروری نہیں ہے. بلکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک گناہ انسان سے ہوا, اسی ایک گناہ کے پاداش اور جرم میں اس کا دل ایسا سخت ہوتا ہے, ایسا سخت ہوتا ہے کہ دل کی سختی کے بعد اس سے ایسے اعمال سرزد ہوتے ہیں کہ دیکھنے والے انسان حیران رہ جاتے ہیں. علامہ ابن جوزی رحمتہ اللہ علیہ نے تلبیس ابلیس میں بہت سے واقعات لکھے ہیں. لمبے سفر سے واپسی کے بعد, ایک لمبے سفر سے واپسی کے بعد علامہ ابن جوزی نے وہ کتاب لکھی ہے جس میں ہر طبقے کے کچھ حالات لکھے ہیں. اس میں انہوں نے لکھا کہ برسیسا ایک راہب تھا. وہ برسیسا راہب کی تفصیل بہت لمبے انداز میں انہوں نے پیش کی ہے. ہم اس کا صرف اختصار ذکر کرتے ہیں کہ یہ برسیسا راہب ایک ایسا انسان تھا جس نے 100 سال تک اللہ کی عبادت کی تھی, لوگوں کی آبادیوں سے ہٹ کر. ذرا غور سے سنیے گا کہ ایک گناہ کا اثر کتنا خراب ہوتا ہے کہ 100 سال تک اس نے اللہ کی عبادت کی, اور ایسی عبادت کی کہ اس عبادت کے نتیجے میں پورے معاشرے اور پورے ماحول میں ان کی عزت اور ان کی شہرت ہو گئی. لوگ ان کی زیارت اور ان کی ملاقات کے لیے حاضر ہوتے تھے. بہت لمبا واقعہ ہے. دو بھائی تھے, تین بھائی تھے. تینوں بھائی کو سفر میں جانا تھا. انہوں نے یہ سمجھ کر کہ اللہ کا برگزیدہ بندہ, اللہ کا مقرب, یاد الہی میں ڈوبا ہوا انسان, انہوں نے یہ سمجھ کر کہ اپنی ہمشیرہ کو, اپنی بہن کو ان کے پاس رکھ دیا. بہت لمبی تفصیل لکھی انہوں نے, ہم کسی اختصار سے بتاتے ہیں. ایک گناہ ہوا کہ ایک دفعہ نگاہ پھر کر, نظر اٹھا کر انہوں نے اس کو دیکھ لیا. نگاہ اٹھا کر, نظر بھر کر, غلط نگاہ سے اس کو ایک دفعہ دیکھا. دیکھنے والا وہ انسان جو 100 سال سے اللہ کے سامنے نگاہوں کو جھکائے ہوا, ہر دم پیشانی کو اللہ کے سامنے ٹیکا ہوا, انسانوں سے نظر ہٹایا ہوا, ایک دفعہ وہ ایسی گناہ چلا ہوا کہ نظر بھر کر جب اس نے دیکھا, اس گناہ کی پہلی نحوست یہ ظاہر ہوئی کہ اس لڑکی کی محبت اس کے دل میں آئی. نتیجہ یہ ہوا کہ غلط کاری میں وہ مبتلا ہو گئے. اور جب غلط کاری مبتلا ہوئے تو نتیجہ پھر یہ ہوا کہ بچہ ہو گیا. بچہ ہونے کے بعد اب یہ خطرہ ہوا کہ اب سے میرا راز فاش ہو جائے گا. پھر اس نے دل کی سختی دیکھی کہ ایک گناہ کے کرنے پر انسان کا دل کتنا سخت ہوتا ہے, کتنا سخت ہوا ان کا دل کہ انہوں نے اپنی عزت بچانے کے خاطر, رسوائی سے بچنے کے خاطر, انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس بچے کو ذبح کر دیا. اللہ اکبر. وہ بندہ جو 100 سال تک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں سے وضو کا پانی لیا کرتا تھا, اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے مصلی بچھایا کرتا تھا, آج وہی بندہ اپنے اسی خدا کے سامنے ایک معصوم سے, بے گناہ سے بچے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرتا ہے. پھر اس کے بعد دل کی سختی کا اندازہ لگائیے. کبھی بھی اس کی دل کی سختی کو سکون نہیں ہوا تو انہوں نے سوچا کہ یہ خاتون اور یہ لڑکی جب یہاں سے جائے گی, اگر اتنے راز فاش کر دیا تو میرا کیا معاملہ ہوگا, لہذا اس لڑکی کو بھی اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دیا. یہ دل کی سختی دیکھیے کہ انسان کا دل جب اللہ کی محبتوں سے بھرتا ہے تو انسان کیسی کیسی نیکیوں کی طرف چلتا ہے اور وہ صراط منیر بن جاتا ہے. اور جب انسان کسی گناہ مبتلا ہوتا ہے اور محبت کے بجائے اس کے دل میں سختی پیدا ہوتی ہے, اور اس کا دل جب سخت اور قساوت مبتلا ہوتا ہے تو کیسے سنگین گناہ کا وہ ارتکاب کرتا ہے کہ معصوم سے بچے کو دیکھ کر تو ہر انسان کو رحم آ جاتا ہے. اور یہ اللہ کی 100 سال عبادت کرنے والا بندہ اپنے ہاتھوں سے اس بچے کو ذبح کر کے گیا, اپنی عزت کی راہ تلاش کر رہا ہے. اور پھر جب دونوں کو ذبح کر دیا تو اب سوچا کہ اب کیا کروں, اب اپنے ہاتھوں سے زمین کھود کر ان دونوں بچوں کو دفن کر دیا, ان دونوں کو دفن کر دیا. اب دیکھیے شیطان کو اپنا کام کرنا تھا, ادھر اس نے اپنا کام کر لیا, ادھر اس کے تینوں بھائی واپس لوٹے. واپس لوٹنے کے بعد تینوں بھائی چھوٹے بھائی کو خواب دکھلایا کہ تمہارے بھائی بہن کے ساتھ ایسا ہوا ویسا ہوا. جب یہ لوگ لوٹ کر آئے پوچھا بہن کا کیا, کہا آپ کی بہن کی موت مقدر تھی, ان کی موت آ گئی, آپ لوگ نہیں تھے لہٰذا میں نے ان کو دفن کر دیا. تینوں بھائیوں کو یقین ہو گیا کہ اللہ کا ولی بندہ سچ ہی کہتا ہوگا, لہٰذا وہاں سے واپس لوٹ گئے. خواب میں نظر آیا, شیطان نے دکھلایا تیرے بھائی تیری بہن کے ساتھ ایسا ہوا ایسا ہوا, تم جا کر قبر کھود کر دیکھو, بہت لمبا واقعہ. بہرحال وہ لوگ آئے اور قبر کھود کر دیکھا تو واقعتاً پڑوس میں ایک چھوٹا سا معصوم سا بچہ جس کی گردن کٹی ہوئی ہے, اس کی بہن جس کی گردن کٹی ہوئی ہے, دونوں وہاں پہ دفن کیے. بات پھیل گئی, لوگ آئے, بادشاہ کو معلوم پڑا, اس کو وہاں سے برکیسا راہب کو اتارا گیا. اب برکیسا راہب کو اتارنے کے بعد سولی دینے کا فیصلہ کیا گیا. سولی دینے کا فیصلہ کیا گیا, یہ سخت دل کے احوال دیکھیے. جب سولی دینے کا وقت آیا تو شیطان انسان کی شکل میں آیا اور اس نے کہا کہ دیکھو اگر تم میری بات مان لو تو میں سولی سے میں تجھے نجات دلا سکتا ہوں. اب دیکھیے سولی سے نجات کے لیے کہا کہ کیا کہتے ہو, کہا تم یہ کہو کہ جس اللہ کی سو سال تک تم نے عبادت کی ہے اس اللہ کا انکار کر دو اور میں جس کی حکم دیتا ہوں اس کو مان لو, بتوں کی پوجا کا اقرار کر لو, بتوں کے معبود ہونے کا اقرار کر لو. اس نے برکیسا نے کہا مجھے یہ بھی منظور ہے, میں خدا کے چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں جس کے سو سال تک کی میں نے عبادت کی تھی اور جس کو تم کہتے ہو میں اسی کو مانتا ہوں. یہ جب کہنا تھا تو اب برکیسا اس امید میں تھا کہ شاید میری نجات ہو جائے گی. شیطان نے رخ پھیر لیا اور کہا کہ میں اسی دن کا انتظار کرتا تھا, اب تم جانو تیرا حال جانے. یہ بات ہونے کے بعد بادشاہ کی طرف سے آرڈر ہوا, پھانسی کھینچی گئی اور برکیسا راہب تڑپ تڑپ کر مرتد ہو کر ایمان کی دولت کو چھوڑ کر دنیا سے چلا گیا. اس واقعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے ایک ایمان والا جب محبتوں کو پڑھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سراج منیر بنا دیتے ہیں, اور یہی ایمان والا اگر کبھی گناہ کرتا ہے تو گناہوں سے اسے ایسے سخت گناہ ہوتے ہیں کہ ایسے سخت دل بن جاتے ہیں کہ ایسا ایسا کام وہ کرتا ہے کہ ایمان سے بھی اس کا ہاتھ اس کو دھونا پڑتا ہے. اور اس طرح کے بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ گناہوں کی بنیاد پر انسان کا دل سخت ہوتا ہے. ہمیں ذرا اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے, اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارا یہ دل محبتوں کا محل ہے یا نہیں, ہمارا یہ دل روشنی کا مینار ہے یا نہیں, ہمارا یہ دل تجلی کے اترنے کا محل ہے یا نہیں, ہمارا یہ دل نور کے اترنے کا محل ہے یا نہیں, ہمارا یہ دل اللہ کی حکمتوں کے اترنے کا دل ہے یا نہیں. اگر نہیں ہے تو ہمیں اپنے دل میں جھانکنا چاہیے کہ ہمارے دل میں کون سا گناہ ہے. ہو سکتا ہے حب دنیا ہو سکتا ہے حب مال ہو سکتا ہے حسد کا مادہ ہو سکتا ہے بغض و عناد کا مادہ ہو سکتا ہے گناہ کا مادہ ہو. جہاں جب ہم جھانکیں گے ہمارا دل ہمیں کہے گا تو ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق بھی میسر ہوگی. بہرحال ہمیں اس بات کی کوشش کرنا ہے کہ ہمارا دل نہ تو قلب اغلف بنے, ہمارا دل نہ تو قلب مصفح بنے, ہمارا دل نہ تو ایمان اور نفاق کا مجموعہ بنے, بلکہ ہمارا دل وہ دل بنے جس کے بارے میں ارشاد ہے قلبن قلبن اجردن فیہ فیہ السراج یظہر, ایسا دل جس کے اندر چراغ روشن ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دل عطا فرمائے جس دل کے اندر چراغ روشن ہوتا ہے. اور یاد رکھیے جب انسان کے دل میں چراغ روشن ہوگا تو اس کا خاصہ یہ ہے کہ اللہ کا خوف پیدا ہوگا. انسان کا دل سخت ہوگا تو خوف الہی اس کے دل سے نکل جائے گا, گناہ کر کر کے بھی وہ اترائے گا, اور خوف الہی اگر اس کے دل میں ہوگا تو اس کے نتیجے میں انسان گناہ نہ کر کے بھی وہ ڈرتا رہے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک دفعہ بے وقت آئے, ان کے آنے کا ایک وقت تھا. جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے ادب کی رعایت کرتے تھے, آپ کے وقت کی رعایت کرتے تھے, تشریف لاتے تھے. ایک دفعہ جبرائیل امین جب تشریف لائے تو بے وقت آئے, اور جبرائیل امین چونکہ انسان کی شکل میں آئے تھے لہٰذا ان کا چہرہ سرخ تھا, بدلا ہوا تھا, متغیر تھا. تو آپ نے فرمایا اے جبرائیل تم تو بے وقت آئے ہو اور تمہارے چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے, کیا بات ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا میں گھبراہٹ کے عالم میں آیا ہوں کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے جہنم کو ٹھکانے کا حکم دیا ہے. جہنم کو اللہ تعالیٰ نے تپانے کا حکم دیا ہے, اس جہنم کے اس منظر کو دیکھ کر میں بےتاب ہو گیا اور میں نے کہا کہ چلو محبوب دو عالم کے پاس جا کر بیٹھتا ہوں, لہٰذا میں آپ کی خدمت میں آیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر حضرت جبرائیل سے فرمایا, اے جبرائیل ذرا تم جہنم کا منظر مجھے بتاؤ, جہنم کا منظر بتاؤ. تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ اللہ کے حبیب جہنم کا منظر میں آپ سے کیا بتاؤں, اللہ تعالیٰ نے ہزار برس تک جہنم کو جھکایا, یعنی پھونک پھونک کر جھکوایا. اس کے بعد جہنم کی آگ جب سرخ ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہزار برس تک اس کو جھکوایا, جس سے جہنم کی آگ سفید ہو گئی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو جھکوایا, جس سے جہنم کی آگ سیاہ ہو گئی. اب جو جہنم کی آگ ہے وہ سرخ اور سفید نہیں ہے, بلکہ جہنم کی آگ وہاں کی سیاہ, اس کی لپٹ وہاں کی سیاہ ہے. پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فقیہ ابو اللیث المنقذی رحمۃ اللہ علیہ نے تنبیہ الغافرین میں اس روایت کو بہت تفصیل سے نقل کیا. فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے سات دروازے ہیں, اور سات دروازوں کی تفصیل بیان فرمائی کہ پہلا دروازہ, سات درجے ہیں, ان سات درجوں میں سب سے نچلے درجے میں, سات درجوں میں سے نچلے درجے میں وہ منافقین جائیں گے, اس کے بعد والے درجے میں تابعین, اس کے بعد والے درجے میں مشرکین جائیں گے, اور اس کے بعد والے درجے میں تابعین جائیں گے, اور چوتھے درجے میں ابلیس جائیں گے, اور پانچویں درجے میں یہودی جائیں گے, اور چھٹے درجے میں نصارہ عیسائی جائیں گے, اور ساتویں درجے میں, یہ کہہ کر حضرت جبرائیل خاموش ہو گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, اے جبرائیل ساتویں درجے میں کون جائیں گے, کیونکہ تمام امتوں کا تذکرہ آ گیا, ابلیس کا بھی تذکرہ آ گیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا میری امت کے لوگ جائیں گے؟ تو جبرائیل نے فرمایا کہ ہاں, آپ کی امت کے گناہگار لوگ جہنم کے اس حصے میں جائیں گے. جب یہ بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سنی تو آپ کے اوپر ایک ایسا خوف طاری ہوا کہ آپ کبھی بے ہوش ہو گئے. فقیہ مرد ابو القیس البصری فرماتے ہیں کہ اس بات کو سن کر آپ بے ہوش ہو گئے, حضرت جبرائیل نے گزاموں بٹھایا, آپ کو اپنے ران پہ لٹایا. تھوڑی دیر کے بعد جب یہ واقعہ ہوا تو پھر آپ نے مارے حیرت سے پوچھا, اے جبرائیل کیا میری امت کے لوگ اس سے حصے میں جائیں گے؟ تو انہوں نے روتے ہوئے کہا کہ ہاں, آپ کی امت کے لوگ اس میں جائیں گے. یہ سن کر جو آپ روئے ہیں تو جبرائیل بھی رونے لگے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی رونے لگے. اب اس کے بعد آگے سنیے, جب یہ رونے کے بعد تھوڑا سا افاقہ ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اس کے آگے کے حالات بتاؤ. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے امت محمدیہ کے حالات بتائے. میں اختصار سے کہتا ہوں, امت محمدیہ جہنم میں کس طرح جائے گی؟ امت محمدیہ سے مراد ہمیں تو ہے, پتہ نہیں ہم میں سے کس کا نمبر اس میں لگ جائے. امت محمدیہ اس حصے میں کس طرح جائے گی کہ جب فیصلے ہو جائیں گے تو فیصلے ہونے کے بعد نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ میری امت کو جہنم میں کس طرح سے ڈھکیلا جائے گا؟ جبرائیل نے فرمایا, انسانوں کے چھوڑی اور انسانوں کے داڑھی کو پکڑ پکڑ کے فرشتے گھسیٹ کر جہنم میں ڈالیں گے, اور اس امت کی عورتوں کو فرشتے چوٹی پکڑ کے کھینچ کھینچ کر جہنم میں ڈالیں گے. بہت مختصر میں بتا رہا ہوں آپ کو, وقت کم ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا, آپ کی امت کے جتنے نوجوان بوڑھے ہوں گے سب کو داڑھی اور ان کی چھوڑی پکڑ کر ان کو جہنم میں ڈھکیلیں گے, اور عورتوں کو ان کی چوٹی اور ان کے پیشانی کے بال پکڑ پکڑ کے ان کو جہنم میں ڈھکیلیں گے. بوڑھے اپنے بڑھاپے کی دہائی دیں گے, جوان اپنے جوانی کی دہائی دیں گے, عورتیں اپنے کمزور ہونے بے پردہ ہونے کی دہائی دیں گے. فرشتے کہیں گے, ہم تو وہ لوگ ہیں, ہم تو وہ مخلوق ہیں کہ وہی کرتے ہیں جو اللہ نے کہا ہوا ہے, تمہاری اس آواز سے میرے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا. سب کو ڈھکیل کے اس میں ڈالا جائے گا. جب اس میں ڈالے جائیں گے تو ڈالے جانے کے بعد ایک جہنم کا جو درجہ ہوگا, طبقہ ہوگا, اس کو اوپر سے پیک کر دیا جائے گا. اب اوپر سے پیک ہونے کے بعد, اس سے پہلے میں ایک بات سنا چکا ہوں, اوپر سے پیک کرنے کے بعد اب جو اس کے اندر انسانوں کی گنہگاروں کی کیفیت ہوگی, چیخوں پکار کی کیفیت ہوگی, کوئی ان کے چیخوں پکار کو سننے والا نہیں ہوگا, کوئی ان کو دہائی دینے والا نہیں ہوگا, اور جو داروغہ جہنم ہے وہ اتنا سخت ہو کر بیٹھا ہوگا کہ کوئی آواز کو سنے گا نہیں, اسی میں چیخوں پکار میں لوگ پڑے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل کو بھیجیں گے, اے جبرائیل جاؤ ذرا جہنم کے خطے میں امت محمدیہ کے حالات کو دیکھ کر آؤ. یہ جبرائیل امین جب اندر پہنچیں گے اور اندر پہنچنے کے بعد داروغہ جہنم سے کہیں گے ذرا پردہ ہٹاؤ, امت محمدیہ کو دیکھنا چاہتا ہوں. امت محمدیہ کی اس حالت کو دیکھ کر حضرت جبرائیل حیران ہوں گے. جب جبرائیل کو امت محمدیہ کے افراد دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ ان کا چہرہ داروغہ جہنم سے بالکل مختلف الگ ہے. یہ عذاب کا فرشتہ معلوم نہیں ہوتا, لہذا تمام کے تمام جہنمی یہ چیخ پکاریں گے اور کہیں گے اللہ کی طرف سے آنے والے ہماری حالتوں کو دیکھو, ہماری ایک گزارش ہے دل کی, ٹوٹی ہوئی آواز ہے ہماری کہ ہمارے محمد کو سلام پہنچا دو اور جا کے یہ کہہ دینا کہ آپ کی امت کی حالت وہاں کیا ہو رہی ہے. جبرائیل وہاں سے واپس لوٹے اور واپس لوٹنے کے بعد اللہ کے حضور پہنچے. اللہ نے پوچھا کیا دیکھا تم نے, تو کہا کہ وہاں جہنمی کا یہ حال بنا ہوا ہے اور انہوں نے آپ کے حبیب کو سلام پہنچانے کے لیے کہا. اللہ نے فرمایا جاؤ میرے حبیب کو سلام پہنچا دو. جب یہ سلام پہنچانے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچیں گے کہ آپ کی امت نے کہا کہ آپ کو سلام ہو اور اس حالت میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, وہاں فوراً ہی سجدے میں پڑ جائیں گے اور سجدے میں پڑنے کے بعد کہیں گے میرے والا آپ مجھے خوش کر دیں گے تو وہاں خوشی کا منظر ہوگا. آپ کیا کہیں, آپ جائیے ذرا, آپ چلے جائیے اور جانے کے بعد جہنم سے امتوں کو نکال دیجیے. جب آپ پہنچیں گے امتوں کو آپ ایک ایک کر کے نکالیں گے اور نکالنے کے بعد پھر آپ ان کو نہر حیات پہ لے جا کر ان کو آپ غسل دلائیں گے, اپنے ہاتھوں سے آگے آگے جہنم پہنچائیں گے. اللہ ہمیں ان لوگوں سے حفاظت فرمائے کہ چلے جہنم کو سب تک میں ڈالے جائیں گے. اللہ ایسے لوگوں کی حفاظت فرمائے جن کے لیے نبی کو وہاں طرف نہ پڑے گا, جن کے لیے نبی کو غصے میں جانا پڑے گا. میرے اللہ ہمارا تو وہ دل بنا دیجیے جس دل کے بارے میں آپ نے فرمایا کل بن سی ادھر. اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے محفوظ فرمائے, اس دل سے اللہ محفوظ فرمائے جس دل کے اندر ایسی سختی آتی ہے کہ گناہ کرتا کرتا انسان ایمان سے ہاتھ دھو لیتا ہے. اللہ وہ دل عطا فرمائیے کہ نیکی کرتے کرتے ہمارے دل کی کیفیات بدلتی چلی جائیں. اللہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی یہ نعمت عطا فرمائے اپنے اللہ کے حضور بیٹھ کر میدان محشر جہنم کو یاد کر کے اپنے خدا سے اپنے دل کو بنانے کی دعا کر لیجیے. تھوڑی دیر کے لیے اپنے آنکھوں کو بند کر لیجیے, سر کو جھکا لیجیے, یہ خیال کیجیے یہاں ہمارے اور اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. جس طرح میدان محشر کا منظر ہوگا کوئی نظر نہ آ رہا ہوگا, کسی کا خیال نہیں ہوگا کہ میرے پڑوس میں کوئی کھڑا ہے, وہی خدا آج بھی ہمارے ساتھ ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید, ہم تمہارے شہر سے قریب ہیں. اس اللہ کے سامنے تھوڑی دیر کے لیے جھک جائیے. اللہ دلوں کو پاک کر دیجیے اور غافل دل کو بنا دیجیے.
ہواؤں پھر سے والا دل بدل دے, ہواؤں پھر سے والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.
جہنم کے موقع پر جب جہنم میں ڈالا جائے گا لوگ کہیں گے ڈالنے سے پہلے تھوڑا رونے دو, فرشتے رونے دیں گے, پھر کہیں گے کیا اچھا ہوتا کہ دنیا میں رو کر آئے ہوتے, یہاں تو رونے سے کوئی فائدہ نہ ہوتا. اللہ ہمیں رونے والی آنکھیں عطا کر دے, چکنے والا دل عطا کر دے.
ہوا او پھر سوادا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے, خدایا فضل فرما دل بدل دے.
مولا کوئی ایسا ذکر نہیں ہے جو دل کو بدل دے, آپ اپنے سب کو طرف سے دل کی دنیا کو بدل دیجیے.
اور سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں, سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں, مزہ آ جائے مولا دل بدل دے, پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ, پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ, رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے, سہل پر ماں مسلسل یاد اپنی, گناہوں کی وجہ سے ہمارے لیے تھوڑی دیر بھی اللہ کی یاد میں بیٹھنا مشکل ہو گیا, سہل پر ماں مسلسل یاد اپنی, رحم پر ماں خدایا دل بدل دے. دعا کر لیجیے. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم استغفارك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم معه وأهله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون, وصل على محمد وعلى آل محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد صلاة تزكينا بها من جميع الأهوال والآثار. اللهم صل على محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأقوال والآفات, وتقضي لنا بها جميع الحاجات, وتطهرنا بها من جميع السيئات, وتطهرنا بها من جميع السيئات, وترفعنا بها عندك على الدرجات, وتبلغنا وتبلغنا بها أحسن الرائعات من جميع الخيرات والحياة وبعد الممات, إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا, اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا, اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا, اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا, اللهم إن قلوبنا, اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا لم تبلغنا منها شيئا دل پر تیرا ہی پکا ہے, مانا ہمارے ہاتھ پاؤں پر تیرا ہی پکا ہے, مانا چپٹے کے پیچھے پر تیرا ہی پکا ہے. مولا ہے کرے جب آپ ہی نے ان چیزوں کو بنایا اور اپنا قبضہ بھی آپ ہی نے رکھا ہے, مولا آپ کا دشمن قبضہ کرنا چاہتا ہے, مولا ہے کرے دشمنوں سے حفاظت فرمایا, مولا دشمنوں سے حفاظت فرمایا, سب سے شیطان کی شرارتوں سے حفاظت فرمایا, اور اپنے کریم ہمارے دلوں سے دلبندوں کو ختم کرنا, دلوں کو غفلتوں سے پاک کرنا, مولا ہے کریم ہمارا دل تو میرا کتنا دل ہو گیا, مولا ہم نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں, مولا ہے کریم ایک نگاہ بد کی وجہ سے, ایک نگاہ بد کی وجہ سے آپ کسی کو کہاں تک پہنچا سکتے ہیں, مولا ہے کریم کی حد تک ان سے گناہ کروا سکتے ہیں, مولا کی حد تک ان سے انسان سکتے ہیں, مولا کی حد تک ان سے آپ رسوا کر سکتے ہیں, مولا مولا ہے کریم ہم نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں, آپ چاہتے ہیں اس سے زیادہ ہمیں مبتلا کرتے ہیں, آپ چاہتے ہیں اس سے زیادہ ہمیں مبتلا کرتے ہیں, اس سے زیادہ رسوا کرتے ہیں, مولا اس سے زیادہ ہمیں رسوا کرتے ہیں, زمینوں میں پھنسا دیتے ہیں, سارا زمین میں گھٹتا ہوا دیکھ کر آپ کے ہزاروں گناہگار بندوں کو عزت دی جاتی, آپ سے مقرب محبوب بندہ بن جاتا, میرے مولا آپ کتنے قریب ہیں, آپ کتنے رحیم ہیں, آپ کتنے رحیم ہیں مولا, آپ کو محبت کرنے والے ہیں مولا, مولا آپ نے کسی کا اس بندے کو رسوا نہ کرو, مولا ہزاروں بندوں کی اصلاح کی آپ نے فکر نہیں کروائی, بلکہ ہماری رسوائی سے بچنے کی فکر کر دی, مولا آپ کسی امن کا واسطہ, مولا آپ کسی محبت کا واسطہ, مولا جب آپ نے چہرے کو رسوائی سے بچایا ہے, مولا دلوں کو گناہوں سے بچا دیا, مولا آنکھوں کو گناہوں سے بچا دیا, مولا اس بندے نے تو ایک دفعہ نگاہیں بند اٹھا کے دیکھا لو, ہم نے تعمیر دیکھے ہوں گے, مولا ہم نے تعمیر دیکھا ہوگا, مولا ہم نے ہزاروں بار دیکھا ہوگا, مولا ہے کریم ایک دفعہ دیکھنے پر آپ کی کیسی پکڑ آتی ہے, مولا ہزاروں وقت دیکھنے پر کیسی پکڑ آ سکتی ہے, مگر مولا
ہم آپ کی محبتوں پر اے اللہ سے ریز ہو جائے, آپ کی محبتوں کے سامنے چکے رہے, مولا آپ کے کرم کا ہم بدلہ نہیں دے سکتے, ادا نہیں کر سکتے, مولا جو آپ نے اتنا کیا ہے, مولا آپ نے اتنا کیا ہے, مولا اتنا بھی کر دیجیے کہ ہمارے دلوں کو دھو دیجیے, ہمارے دلوں کو قند اجرک بناؤ دیجیے, ہمارے دلوں میں تراج مریض پیدا ہو جائے, مولا کریم جس جہنم کے تذکرے کو دل جاتے, جس جہنم کے ہار ہونے کو دل نبی طرف اٹھاتا, نبی کے ہوش کو پیاسا, اور نبی کو ہوش دلانے کے لیے اللہ کے دل کو روک کے لینا پڑا تھا, ان کو کیا ضرورت تھی, ان کو کیا ضرورت تھی, مولا کریم مگر وہ ہمارے لیے ڈر رہے تھے, ان کے لیے رو رہے تھے, وہ تو گناہ نے بس کر رہا ہے, وہ تو دلوں کو خراب کر کے دکھ رہا ہے, ہم کیا جواب دیں گے اپنے حبیب کو, ہم کیا جواب دیں گے اپنے نبی کو, نبی ہم سے فرمائیں گے, میں نبی ہم سے کہیں گے میرے دلوں کو میں نروش ہو گیا, میرے دل میں کیا ہو رہا, مولا بدل فرما دیجیے, کرم فرما دیجیے, ہمارے دلوں کو بنا دیجیے, مولا کریم سے آپ کے بندے ہیں, تحجد پڑھنے کی تمنا رکھتے ہیں مگر تحجد موت نہیں پاتے, بیدار نہیں ہو پاتے, مولا کبھی ایسا تو نہیں کہ آپ کو پسند نہیں ہے, میرے بندے کا کال میں اٹھ کر ان لوگوں میں شامل ہو جائے کہ میرا مقام بنا ہوا ہے, مولا کہیں آپ مسجد سے گزار کے دے رہے ہیں, مولا کہیں پسند تو نہیں کرنا چاہتے, ہمیں تحجد کی توفیق عطا فرمائیں, بڑے بڑے گناہ میرا ایسے گناہ کیے ہیں کہ آپ کو فرض نمازوں کے لیے دروازے بند کر دیتے ہیں, اور آپ نے فرض نمازوں کے لیے دروازہ کھلا رکھا ہے, مولا تحجد کا دروازہ کھول دیجیے, مولا ہمت عطا فرما دیجیے, ہمت عطا فرما دیجیے, مولا سے مولا دل کی مرادوں کو آپ بھی جانتے ہیں, اے اللہ دل کی مرادوں کو پورا فرما دیجیے, مولا زندگی کو بہت جانتا ہے, آج ہی ہمیں پتا چلا ہم کا ایک نوجوان بندہ ان کی امتیاز احمد آباد میں رہنے والا آپ کے بندوں کی بہت خدمت کرنا تھا, مرنے سے ہزاروں علماء دینے لگے, ان کے ذرا صاحب کو بلند کرنا چاہیے, یہاں کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ سب کو ایسے ہی عطا فرما دے, وہی جذبہ عطا فرما دے, مولا ان کے ذرا صاحب کو بلند کرنا, مولا کریم ہمیں صحت عافیت کی دولت نصیب فرما, محبت کی غلط عطا فرما, اے اللہ دل کی جو مرادیں ہیں ان تمام مرادوں کو پورا فرما, جو بیمار ہونے شفا کاملہ نصیب فرما, اے اللہ بیماری کو اب اللہ اپنی مفرت کا ذریعہ بنا دے, محبت کا ذریعہ بنا دے, سب کا ذریعہ بنا دے, اے اللہ جو محسنین ہیں محسنین ہیں دعاؤں کے لیے ہم سب سے کہتے رہتے ہیں, مولا ان سب کو اپنی اپنی ان سب کی مرادوں کو پورا فرما دے, اے اللہ ہم ایک ہی بات عرض کرتے ہیں, ہمارے دلوں کو ایسی محبت سے لبریز فرما, اس دل کو آپ 360 دفعہ دیکھا کرتے ہیں, جب وہ دن آئے گا جب وہ دن آئے گا کہ فرشتے کہہ دے اے اللہ کے بندے تیرے دل کو تیرے اللہ نے 360 دفعہ دیکھا ہے, کہ ایسا دل نہ بنا کہ جس کو دیکھنا دوبارہ نہیں کرتا, آسان فرما سب کی آتما اولاد کو آسان فرما, ہمارے والدین کو قبول فرما, رشتے دار افراد کو قبول فرما, اللہ سچی کے جتنے لوگ گزر چکے ہیں تمام کی مقصد فرما, خیر و خیر کا معاملہ فرما, ہمارے علاقے کو ہدایت کے لیے قبول فرما, اللہ مسل یادا سیدنا مولانا محمد وعدا آل سیدنا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین.